Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. سورہ قلم کے دوسرا رکوع شروع ہو گیا ہے. بہت ہی کم اسپیڈ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن حیرانگی ہو رہی ہے کہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سورت بھی ختم ہو جائے گی. پچھلے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا, انشاءاللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاءاللہ میں اور ہمارے انشاءاللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا, چلیں اب کچھ بہتر ہو گئی ہے, ابھی میں نے تھوڑا قریب کیا نا, ایکو بند کر دیں ایکو. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں, آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے, غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی, بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ, پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں, یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے. ہیں بھائی کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں, لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے, کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا, زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے, ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ, غریب ماسی, اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا. تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے, مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے, وہ 500 مانگ رہی تھی, میں نے 5000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا, کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا, تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی. اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن دو بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے, آج ہی دو بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے, ایک تو کرونا پھیلا ہوا ہے, ٹھیک, کرونا پہ بیان نہیں کروں گا بے فکر رہیں. تو دو بچوں کو لے کے آگے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5000, وہ 3000 فلانے کو دے دیے, 2000 فلانے کو دے دیے, وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے, مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے. फिर बैठी भी है। अब मैं गया हूं तो मेरे पांव पकड़ रही है। आदमी को होता है यार, पांव क्यों पकड़ रहे हो भाई, अजीब सी फीलिंग होती है ना, क्यों हमें इतना क्यों, और अपने आप को इतना घिरा क्यों रहे हो। तो वही है, फिर पता चला घर वालों ने भी दे दिए उसको, मुझे नहीं बताया उसने, घर वालों ने दे दिए हैं मुझे यही है। तो मसला ये है कि इसका भी एक तजर्बा शेयर करने का फायदा ये होता है ना कि दें और कोई इधर तरीके से। अब यही है कि किसी के जिम्मे लगा देंगे, तहकीक कर ले, अगर वाकई मुस्तहिक है तो हर महीने का कुछ बांध देंगे, नहीं मुस्तहिक है तो पतली गली से निकलो। लेकिन मैं एक तजर्बा बता रहा हूं कि हर एक को अपनी, यानी हर एक के साथ तआवुन करने से पहले सोचा करें ये तआवुन अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसकी वजह कंजूसी नहीं है, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कि मुस्तहिकीन जो है ना उन तक पहुंचे। बाज लोग अपना गेटअप ऐसा बना लेते हैं, बच्चे भी पता नहीं अपने हैं कि कहीं से अड़ोस पड़ोस से कमीशन पे उधार ले लिए कि इन बच्चों को दिखा के जितना चंदा मिलेगा 20% आपका 80% हमारा, इस तरह हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो, वाकई मुस्तहिक हो। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस बाग वालों को दो जुर्म थे उनके अंदर, एक अल्लाह पे नजर नहीं की, दूसरी कंजूसी कि अल्लाह यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज कोई गरीब हमारे करीब नहीं पटकना चाहिए। नजर रखो, एक बंदे को खड़ा कर दिया होगा, देखना कोई गरीब नजर आ रहा है ना, उसको दाएं बाएं कर देना। तो ये तबीयत का बुखल है, अल्लाह को ये पसंद नहीं, अल्लाह को खिलाने वाले पसंद है, खिलाओ। कभी कभार ना कुछ बड़ा अमाउंट सदका कर दिया करो। कई बार बयान कर चुका हूं, नसीहत की बात 100 दफा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है बुरी नहीं है। ये चीज मार्केट में शॉर्ट चल रही है आजकल, कंजूसी हमारे मुआशरे में फैल रही है। यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात, क्या अजीब आयत है। देखो सूद किसे कहते हैं, जितना पैसा होगा उससे मजीद पैसा बनता है ना इंसान के पास। 1 लाख अगर आपके पास है तो आप सूद पे कर्जा देके 1,02,000 बना लोगे उसको, 2 लाख हैं तो 2,04,000, ऐसे ही इसको जर्ब देते चले जाएं। तो इससे क्या लगता है कि पैसा पैसे को खींच रहा है, ऐसा ही है ना। जकात क्या है, बिल्कुल सूद की उलट है, 100 रुपए में 2.5 रुपए, ऐसा ही है ना। यानी जो सूद के रेट आजकल क्या चल रहे हैं बैंकों में, 2% या 2.5% ना, यही चल रहा है ना रेट, क्या हो गया भाई, 7% है। अच्छा सूद का रेट ज्यादा, तो सूद ज्यादा कमा रहा है इंसान, यानी 1,07,000, 1,07,000 रेट है। तो 7% आप 1 लाख पे कमा रहे हो, यानी 100 रुपए पे 7 रुपए। जकात भी जितने ज्यादा अमाउंट होगा जकात उतनी ज्यादा निकलेगी, 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 200 पे 5 रुपए, 1 लाख पे 2,500, 2 लाख पे 5,000। तो इससे मालदार कहेगा कि यार सूद बढ़ता है और जकात पैसे को घटाती है, जितना पैसा होगा जकात उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा जकात है। जकात भी एक सदके की एक किस्म है ना। तो देखने में लगता है कि सदके से पैसा कम होता है, सूद से बढ़ता है। अल्लाह ने कुरान में इसकी बिल्कुल नफी कर दी। यम हकुल्लाहु रिबा, फरमाया अल्लाह सूद को मिटाता है। अब मिटाने का लफ्ज अल्लाह ने जो इस्तेमाल किया, इसमें क्या हिकमत है, इस पर खोपड़ी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगी ये बात भी। यम हकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह क्या करता है, जैसे रबड़ से हम कोई चीज लिखते हैं तो यूं यूं करके मिटाते हैं ना, तो ऐसे अल्लाह सूद को क्या करता है, मिटाता है। शायद इसमें यह हिकमत हो कि सूद बजाहिर तो बढ़ता हुआ नजर आता है मगर अल्लाह बाकायदा इरादा करके ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि बढ़े हुए प्रॉफिट को घटा देते हैं। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं ना, एक चीज लिखे ही नहीं, लिख के मिटाना थोड़ा मुश्किल काम है ना, तकल्लुफ करना पड़ता है, تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی بھی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی, اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی, کوئی چوری کر کے بھاگ گیا, کچھ بھی. تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے میں یہاں کیا کرتا رہوں گا, اس کو ریموو کرتا رہوں گا تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے, مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. تو ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے ہیں نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے, اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا, پروفٹ ملے گا لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا, ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا اس کو, مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے, ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں, سود کو. یعنی جو زکات ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے, صدقے کی. کیا مطلب, اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبت انبتت سبع سنابل, جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے سات کونپلیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں سو دانے, جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا, اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے, ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقے کی صدقہ کیا, اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا, اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ, تو یہ بڑھتا چلا گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس میں اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو. سمجھ رہے ہو, دوبارہ اس کر کے دکھاؤں, بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں, یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے, جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن. کل کا واقعہ یاد ہے, بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا, یاد ہے نا. تو ایسا نہیں کرو, ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا, لا تو کی فیوکا علیک, روکو مت اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا, تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے, گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتا ہے کیا ہے, میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, جو ایکسپنس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے, ایک گھر, دو گھر, تین گھر اور اپنا ذاتی, ایک خالی ہے ابھی, سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے, پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں, یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے, پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج چار مگے ڈالے ہیں, دس آدمیوں نے کھایا ہے یا پانچ آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب دو آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ دو مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو. ورنہ وہ کھلا ہو تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بےچارے کما کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہیں کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ جب لوگ سخاوت کے بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ جو آ رہا ہے یہ, بس یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں, ہیں بھائی, تو حالانکہ بنتے چار روپے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے. جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا, بھائی جیسے بریانی بنانی ہے, بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے, مزیدار. اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میری دیکھو, میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. میں نے یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے. میں نے کیوں ڈالے خوب, 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے. وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں؟ ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں یار, یہ بات بھائی 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا کہ آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں, ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں یاری بات, کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے, ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, وہ کہیں گے سوری میں کیا ہوا بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا, ٹھیک ہے. نہیں یاری بات, تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے؟ تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں, تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں. لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے. اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو, سو سو پچاس پچاس روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی. یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا؟ یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے یہ. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں, اب جیب میں, اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس, کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گلے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں ہیں, وہ کیا کیا کھوپڑا, تو کھوپڑا ہی کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا, تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل, وہ اس کی قیمت لکھی بھی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں, جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا, باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, ایک گھر دو تین چار جو بھی ہیں اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی, مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں, کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آ جاؤ لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا, ہمارا تو میرا اپنا حساب ایسا ہے, میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا, ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا, تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا, اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو؟ جیسے کمپنی چلتی ہے نا, ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے, گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا؟ وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے, ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے, عید کے گریبی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے, تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ 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 خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے, کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا, پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے, تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے, باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا, یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے. تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دے. ترجیحات کیا ہے, سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نہ 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 بھائی, بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے, خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا, سائیکل کیا کر دو بھائی, 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں, نکلنے لانڈی لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی دوست ہیں وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر, یہ شنواری پہ کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے, چانپے وہاں پہ جو ہے نا یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہوٹلنگ بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں بھائی, اس کو کیا کرنا ہے, کم کرنا ہے, یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے, اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی, بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو, مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں, مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں, آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کباڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی, ہر چیز کا نا میرے یہاں خانہ بنا ہوا ہے. خانہ گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ مینج ہو رہا ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا ہوں. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ایک سال کے بعد, میں مذاق کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا, بولے گا میری توہین نہیں کرو 25,000 میں. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 25,000 کے 25,00,000 بھی تو ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھائی یہاں یہاں سے مینج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقہ تو خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی, اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس ایک سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1,00,000 ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے ایک دو بچوں کے ساتھ 1,00,000 بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1,00,000, تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12,00,000 روپے جمع کرنے ہیں, اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے, اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار, اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بینک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے, اس زمانے میں خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی, اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں اللہ کھلائے گا بیگم, کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو بیگم توکل نہ کرے, پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا, تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں, وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں, اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں, کتے کو پتہ نہیں یہ پتا ہے کہ نہیں پتا. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے ایک سال کا جس کی 1,00,000 روپے ماہانہ خرچہ ہے نا وہ 12,00,000 جمع کر لے, اور 12,00,000 کیش کی شکل میں نہیں گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا, گولڈ لے کے رکھ لے لاکر میں ڈال دے اب کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے, اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر, کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12,00,000 کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے. یہ پلاٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے پلاٹ ویسے 12,00,000 کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ری ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو دو دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, آپ سمجھیں. اچھا جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے, یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے, لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا, وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے ایک بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے, اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے جو مرضی کروں میں. اس میں کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا بھائی, قدر کر لو ان باتوں کی. بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو, پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی, غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم, جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جتنی کمائی تھی ساری ایک انویسٹ مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت, ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی, غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے, صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے, چھکے ہیں, ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت دو دو فٹ اچھل رہے تھے ہم بیٹ پہ نا, آخری بال پہ چھکا مارا تھا. تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا, مزہ بہت آیا تھا, وہ کلابازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں, اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا تھا, ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ, ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس, دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا. اور اتنا اٹھا عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتے دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی ایسے پکڑا دی, اس کو گن ہی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت اگر پتہ نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس, اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے جو اصل عربوں میں. ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا, یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بےچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دی, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے, بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب. اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو یہ باغ والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا, وہ تو پلس میں جا رہے تھے نا, پورا باغ کٹے گا. تو پلس میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں غریب قریب میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی ان کا سارا باغ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, سب تباہ و برباد کر دیا. تو آگے اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فرمایا یہ باغ کا واقعہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش و عشرت کے باغات ہیں. جس کے پاس ابھی باغ نہیں ہے نا, وہ پریشان نہ ہو. دنیا کا باغ اللہ بسا اوقات دیتے ہیں, وہ آزمائش ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس باغ نہیں ہے, ان کے پاس خوبصورت باغات اور یہ نہریں اور یہ سب کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اللہ فرماتے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں, اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا, بہترین باغات دے گا. نہیں کرو گے جو باغات ہیں وہ بھی تم سے چھین لے گا. موت کی شکل میں بھی تو چھن جاتا ہے نا باغ, دنیا میں نہیں چھینا تو کب چھینے گا بھائی, مر گئے تو سب ختم. اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, فوراً اللہ کو پتا ہے نا. بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہیں بھائی اللہ میاں نے وعدے کیے ہوئے, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, خوب صدقات و خیرات کرو, جیسے وہ باغ والوں کو اللہ نے کہا نا خوب کرو. تو ہم بھی اگر صدقے کر دیں گے, پتہ نہیں وہ باغ کا واقعہ صحیح ہے یا غلط. جیسے ماں باپ بعض دفعہ جھوٹی کہانیاں بھی گڑ گڑ کے بچوں کو سناتے ہیں نا, انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ارے بتاتے ہیں نا بیٹا دیکھو وہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ نہیں سناتے کہ چستی کے کتنے فائدے اور سوری استقامت کے کتنے فائدے. پہلے یہ واقعہ بہت سنایا جاتا تھا, دیکھو استقامت سے بچو, کوئی کام کرو پابندی کے ساتھ تو جیت تمہاری ہے, اور اگر جلدبازی میں کیا لیکن پابندی سے نہیں کیا تو ہار جاؤ گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے والدین بچوں کو کیا سناتے ہیں, خرگوش. ایک دفعہ کا ذکر ہے سناتے تھے, اب تو ڈرامے کے علاوہ اب تو وہ موبائل پکڑا دی ہیں وہ بچہ, وہ پتہ نہیں ڈوریمون اور کون سے کارٹون وارٹون دیکھ رہے. ونس اپون اے ٹائم والدین اپنے بچوں کو یہ سمجھایا سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تھا کچھوا اور ایک تھا, ہم نے بھی سنی ہے بچپن میں یہ کہانی, ایک کیا تھا خرگوش. دونوں کی ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ ظاہر مثال کیسی خاندانی ہے, دیکھو خرگوش کی مثال بلی کے ساتھ لے آتے, پھر بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے ہی جیتنا تھا نا بھائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, یار جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں. خرگوش کی مثال اگر لے آتے کتے کے ساتھ تو بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے, کیونکہ خرگوش کی اسپیڈ کتے سے کیا ہے, بہرحال زیادہ ہے. تو یہ جو جنگلوں میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں نا, آگے جال وال لگا کے بھاگ کے نہیں پکڑتے خرگوش کو, ان کو پتہ ہے ایک چھلانگ لگائے گا مارکیٹ سے شارٹ, وہ آگے جال وال لگا دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں اس کو, وہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے تیز رفتار جانور کو مقابلہ کروایا جا رہا ہے سب سے سست ترین, جس کو چلنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے, چلتا ایسا ہے آدمی کہتا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تو زیادہ اچھا, اس تکلف کی تجھے ضرورت کیا تھی, بلا وجہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے, کیونکہ عمر بہت لمبی ہے نا تو اس لیے اس کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی, اور اس کو ویسے ہی اتنا بڑا خول ہے اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرگوش کو تو پکڑائی میں آ گیا تو بےچارا خوف سے مر جاتا ہے, یوں گردن مروڑو مر جائے گا. کچھوا پکڑائی میں آگے بھی کیا کر لو گے آپ اس کا, وہ خول کے نیچے دب جائے گا اور زبان چڑھائے گا, بولے گا کر لے کیا کرنا ہے. آپ ہاتھی پہ کو لا کے اس پہ کھڑا کر دو گے, وہ کہے گا میری صحت پہ اثر نہیں بڑا. تو کیسی پیاری مثال ہے کہ بیٹا, ماں باپ بچوں کو بتایا کرتے تھے بچوں ایک تھا, بولتے آپ بھی بچے ہی ہو نا, ہم سب بچے ہیں, ایک تھا خرگوش, اس کی ریسنگ تھی کس کے ساتھ؟ کچھوے کے ساتھ. بچہ ایک دم ویسے ہی اچھل جائے گا, ہائے کوئی مقابلے کا تک بنتا ہے کیا؟ کتنی سبق والی مثال ہے نا, فائدہ تو بچے کو ہو رہا ہے نا بھائی. وہ یہ دیکھا جاتا تھا مثال صحیح ہو غلط ہو, فائدہ بچے کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, وہ تو ہو رہا ہے نا موٹیویٹ. وہ ایک نے شیر کا بڑا زبردست, دوسرے نے اس کے جواب میں ایک اور شیر کا, لیکن وہ وزن ہی نہیں بن رہا تھا, اس نے کہا یہ تو شیر نہیں, اس نے کہا جو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے, ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا, ہے بھائی لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا, ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا, تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا, اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو, سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا, کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ ابھی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. تو دوسرا سبق کیا ملا بچے کو, کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے, یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے, جو وہ بےچارہ کتنا بھاگے گا, اور خرگوش کیا کر رہا ہے, کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, آٹھ دس سال کے بعد آپ حافظ ہو گئے. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک آیت یاد کر لو, آٹھ دس سال کے بعد آپ کیا ہو گئے؟ حافظ ہو گئے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, پانچ چھ سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہو گئے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضائل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, چوبیس گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے اور یہ محاذوں پہ. یہ کیا رہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ٹائم کو نا تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. چار مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک, چار مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے اور چار مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی چار مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی؟ ارے جو ملازم ہے, جس کا کام باس کے بارے میں, یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یس سر جی سر میں لگا رہے گا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. تو دیکھو, جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار, پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے, تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے. اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کیے ہیں حضرت عثمان نے, آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بےچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, ایک لاکھ روپے مل گئے آج بیگم, آج تو باس نے مجھے ڈیڑھ لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ ایک لاکھ بھی. کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے, ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے. باس کے سامنے یس سر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں, تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا, جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بےچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو امام منیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے, اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو منیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی پستے کے تیل میں نا روغن میں فالودہ, بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کل یہ روغن پستہ میں, بولو بھائی فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا, کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا, علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی ڈاکٹر بھی, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کہ آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں, بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں, اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل باش کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا, اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے ہیں اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو. وہ ایک وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا ہے, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام یوسف ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے ہو یعقوبا حضرت, تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے ہو یعقوب ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد, جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنتو کسائر النا, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافی پر بھی احسان ہے. امام شافی کو شافی بنانے والے کون ہیں, ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے محمد کو, امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو, امام شافی. وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کے جو اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں, امام شافی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا, ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا. ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا, باغ والوں کا تو تھا یار. یہ خاص بات چل رہی تھی جس پہ میں یہاں آیا ہوں, عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی چار مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی آٹھ مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. چار مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے, اور چار مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے, حرم کے امام تو نہیں تھے، حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادتی تلعب، اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے، اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تو عبادت، تیری عبادت ایک کھیل ہے، ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخذب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب، تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا، ان کو برا بھلا مت کہا کرو، یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے، اور جو ہمارے مجاہدین ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے، اس کا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے، انہوں نے شاعری لکھی، تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی، وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں، یہ عبداللہ بن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے، ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال، ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ، تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ، اور شاعر صرف شاعری بن جائے آدمی، بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے ایک درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا، بچوں کو جیسے ہوتی ہے درہم کی لالچ میں، روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو، روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے؟ تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو ایک، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ گے. کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی آپ کو، زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، آج بولنا کیا چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے، یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں نکلتا. اچھا محترم کی اردو بڑی خاندانی ہے، یہ جن کی قیامت ہے نا، اور کچھ ہونا ہو اردو ٹائٹ ہے. یہ بتا رہا ہوں اردو پہ کنٹرول بہت ہے، تو باقی چیزوں کا میں نہیں کہہ رہا، اردو خاندانی ہے. تو ایک ملفوظ رہ گیا تو پھر زندہ ہو کے آ گیا، اس کا موقع تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک ولید نہیں موٹا سا لڑکا یہاں پہ، وہ جس دن مجھے نظر آیا نا تو پھر میں اسے کہوں گا تو پھر آ گیا جوان. کیا ہے وہ ملفوظ کیا ہے پورا؟ آ گیا تو جوان ہو کے، اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ولید نہیں ہے ہمارا جو بڑا خدمت گزار موٹا سا لڑکا تھا یہاں، وہ پتہ نہیں اتنے دیر سے غائب ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں، جس دن وہ نظر آیا تو میں کہوں گا آ گیا تو جوان ہو کے. یہ والا ملفوظ رہ گیا، باقی سارے نمٹا دیے ہم نے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا، باقی سارے نمٹ گئے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، ہاں تو وہ عبداللہ بن مبارک نے جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا نا، تو کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے، بے شک تھوڑا ہو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے، جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے والدین اپنی اولادوں کو فرضی قصے بھی سنایا کرتے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی تھی، یہ بات کہاں سے چلی تھی یار، ہے صدقات کی استقامت پہ نہیں، یہ واقعہ ہے تجارت پہ تو ملتا ہے سود پہ نہیں، یہ پھر وہ سارا پھر میں بعد میں کبھی سنتا ہوں بیان تو مجھے یاد آتا ہے بھائی یہ یہاں سے شروع کیا تھا. تو اصل بات تو خیر یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اللہ فرماتے ہیں، ہاں اب یاد آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے فرضی قصے بھی سناتے، سناتے ہیں تو ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے, شیطان وہم ڈال سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور یہ بتانے کے لیے کہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, مال کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے باغ والوں کا نقل کفر کفر نباشت ایک فرضی قصہ ہمیں سنا دیا. اللہ نے کہا دیکھو ایک ونس اپون اے ٹائم ایک باغ تھا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, تو تم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان ورگلا سکتا ہے نا, ابے یار اللہ میاں نے ایسی پتہ نہیں کوئی واقعہ سنا دیا, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بس ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم نے بچوں کو سنا دیا خرگوش اور کچھوے کا. ورنہ ایسا دنیا میں کبھی کچھوے نے یہ ہمت کبھی کی نہیں ہے, نہ خرگوش نے کبھی ایسا کیا کہ کچھوے کو یہ کہو کہ مقابلہ کرو. تو ایسے ہی اللہ سنا دیتا ہوگا واقعات. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, مستقبل میں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے, تم جو کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب جو ہماری مان کے چلیں گے اور جو ہمیں نہیں مانے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مجھ سے توقع ہے تمہیں کہ جو میری مان کے چلے اسے کوئی رزلٹ نہ ملے, ہیں اسے بدلہ نہ ملے, اور جو میری نہ مانے اسے سزا نہ ملے. واقعہ رکھ دو ایک طرف, تمہیں واقعہ پہ یقین نہیں آتا نا, جزا اور سزا پہ واقعہ پہ یقین نہیں آتا, اس کو ایک طرف رکھو. ویسے عقل سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو, کچھ ایسے ظالم ہیں دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بیواؤں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں رخساروں پہ خون بہا رہے ہیں, ہمارے خوف سے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے صدقات و خیرات کے چھکے لگاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتا نہ چلے, اتنی ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہوگا؟ کیا یہ پوسیبل ہے ہم سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ مالکم, آگے فرمایا مالکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کیا ہو گیا, ہے بھائی میں نہیں کہتا بیان میں کیا ہو گیا, اللہ یہی فرما رہے مالکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باغ والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم فرض کر رہے ہو پتہ نہیں اللہ نے فرضی واقعہ سنا دیا. اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے اور بالفرض قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب بھائی پھر تو جو گنڈے بدماش ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, پھر تو وہ کم از کم دنیا میں مزے تو اڑا لیتے ہیں نا, جو زنا کرنے والے وہ زیادہ اچھے ہیں, شادی کرنے والوں پہ تو لطیفے بنتے ہیں, جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروانے والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, وہ جو بےچارے ٹی بی والے باپ کو بوڑھے باپ کو 10 سال سے کوما ہے اس کو ٹی بی ہے وہ گھر میں رکھ کے پال رہا ہے وہ تو بیوقوف ہے, پھر وہ تو لائف کو انجوائے ہی نہیں کر رہا. اگر اس کو اس کا بدلہ ہی نہیں مل رہا, باپ کی خدمت کا, ماں کی خدمت کا, بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, بچوں کی تربیت کرنے کا, خود بھی برائی سے بچنے کا, لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کا, دنیا میں تو ہر ایک کو بدلہ نہیں ملتا, تو باغ والا ایک واقعہ ہو گیا نا, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں باغ ہیں جو صدقہ نہیں کرتے, اجر بھی نہیں نکالتے, مگر ان کے باغوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو آخرت ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, بہت سے لوگ کنجوس ہو کے بھی کما لیتے ہیں پیسہ, لیکن آخرت تو ہے نا. اگر آخرت کا بھی انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ام نجعل المسلمین کالمجرمین, اس کا مطلب ہمارا ایسی اندھیر نگری ہے, ہمارے ہاں ایسی اندھیر چال ہے کہ ہم نے تو ایک حکومت بنا دی اور اس میں جو جرم کرے اس کا بھی کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جو نیکی کرے وہ بھی سب مر کے مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں مالکم, کیا اس انداز ہے بھائی خدا اللہ کا, مالکم تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو بھائی یا تو ہمیں کچھ ہو گیا ہے, نہیں ہوا تو بولو اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو تیرے فرما بردار ہیں انہیں قبر میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی, مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, روح ختم نہیں ہوتی, اللہ مانتے ہیں. باقی جو تو دکھانے کی حد تک ختم کر دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ غور و فکر کرنے والے تیری آیات پر ایمان لائیں. مشاہدہ کرنے والے وہ تو دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں نا, دنیا میں مشاہدے سے ہی تو دھوکا ہوا ہے. سود سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, صدقے سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے جا رہے ہیں. مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے, مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ترقی کرتا ہے, ایماندار تو پستا ہے. تو یہ تو سارا غیب کا معاملہ ہے. اگر مر کے مٹی ہو کے ختم نہ ہوتے پھر غیب تھوڑی ہوتا, پھر تو نظر آتا, پھر کون گناہ چھوڑتا بھائی, پھر تو سارے نیک بن جاتے. اگر ہمارے جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ جتنے پیسے ہم نے کھائے ہیں دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں نکلیں گے, پھر وہ کھاتے پیسے. اگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا قرآن میں, یو رضون علیہ غدو و عشیا, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی, قرآن کے الفاظ ہیں. لیکن ہم دیکھنے فرعون رکھا ہوا ہے, اگر یہ ہمیں اللہ دکھا دے تو آج جو وقت کے فرعون ہیں وہ فرعون رہیں گے پھر؟ اور اگر فرعون کو پچھلے لوگوں کا دکھا دیا جاتا تو پھر فرعون فرعون رہتا؟ وہ تو فوراً توبہ کرتا. اللہ کو یہ والی توبہ قبول ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ والی توبہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ والی تو فرعون نے مرتے ہوئے کر لی تھی بھائی. ارے جب پہلا غوطہ آیا اور برزخ کی چیزیں فرعون کو نظر آئی ہیں, فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب نہیں, اب نہیں, یہ والا غوطہ لگنے کے بعد اور جب فرشتے نظر آ گئے یہ والا ایمان نہیں چلے گا, یہ والا نہیں چلے گا. اس سے چند سیکنڈ پہلے لے آتا چل جاتا, سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں چھپا دی ہیں, لیکن دلائل قائم کر دیے کہ اللہ سے یہ امید مت رکھو اور اتنا بڑا الزام اللہ پہ مت لگاؤ کہ جو مان کے چلے گا, جو ظلم کرے گا, جو ظلم کرے گا وہ بھی ایسا ہی اور جو مان کے چلے گا وہ بھی. بتاؤ قتل کرنے والا اور زندگی بچانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے پوری انسانیت کی بچا لی, ایسا ثواب ملے گا. دنیا میں ملتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو زندگی بچانے والا ہے نا, بعض دفعہ اسی پہ قتل کا کیس بنا کے اسی کو لٹکا دیتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا ایمان کو کیا کرو میرے بھائی, درست نہیں آتا تو پھر اللہ کا یہ سوال بار بار دہراؤ, مالکم تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو بھائی مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے, ان کا اپنا ذوق تھا, ان کا اپنا خیال تھا. یہ بڑے بزرگ تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ہندوستان میں, اور انہی کی دعوت پہ جلال الدین اکبر جیسا ملحد وہ اسلام پر آیا, اور انہی کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ جلال الدین اکبر کی اولاد میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوئے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور یہ بہت بڑے محقق تھے, عرب میں بھی بہت رہے تھے یہ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب فقہ حنفی ہے, ان کی رائے تھی. تو اسی ذوق میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پر فیصلہ کریں گے, فقہ حنفی پر. اور یہ بات بعض اور بھی فقہاء نے لکھی ہے, لیکن ہمارے ہی فقہاء نے اس بات پہ رد بھی کیا ہے. وہ یہ رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے, اور مجتہد کسی فقہ کی تقلید نہیں کرتا. مجھ سے کسی نے کہا کہ طنز کیا نا کہ آپ لوگ تو مقلد ہو, اگر تقلید ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی تقلید کریں گے؟ میں نے کہا چلو ایسا سوال پوچھا کہ ہمیں اپنے دعویٰ کا جواب دینے میں, جو دعویٰ ہے نا اس کی دلیل بھی اسی جواب میں ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی, کتاب بھی سکھائی, تورات بھی اور انجیل بھی. تو تورات اور انجیل تو اس لیے سکھائی کہ وہ آپ سے پہلے کتابیں تھیں. الکتاب میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ قرب قیامت میں قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اشارہ بھی ہے, کسی اور پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کو الکتاب بھی سکھائی اللہ نے. وہ اللہ نے نام مخفی رکھا الکتاب کا نا, اشارہ دے دیا قرآن میں نا, ذالک الکتاب, یہ جو کتاب ہے, لا ریب فیہ, تو الکتاب سے مراد قرآن ہے. تو قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسی لیے اللہ نے پہلے سے کیا سکھا دی کتاب, تاکہ قرآن پہ فیصلہ کریں. اور قرآن اس وقت تک نہیں آتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن سمجھ کے گمراہ ہو سکتا ہے. تبھی تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن قرآن کرتے رہتے ہیں سارا دن, لیکن قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں, اخپل طریقے سے کرتے ہیں تشریح. تو قرآن سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کا علم, بولو بھائی, ضروری. اس لیے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن سکھائے گا تو ضمناً اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حدیث بھی, بولو بھائی, سکھائے گا. تیسری چیز ہمیں قرآن و حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صرف قرآن و حدیث کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے, یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. فرب حامل فقہن یا رب حامل فقہن غیر فقیہن, بہت سے لوگ بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں. اور ربا مبلغن او عام انسامع, یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنا نا وہ اتنا نہیں اس کو جاننے والے جتنا آگے جس کو پہنچائیں گے وہ جان لے گا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وہ جو صرف حدیث کے ظاہر کو جانتے ہیں, حدیث کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے. دوسرے وہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حدیث کی گہرائی میں گھس کے اس کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہیں. یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ بس ہر آدمی حدیث پر عمل کرے اور جو جس کے سامنے حدیث پہنچی عمل کرے, ہم یہ کہتے ہیں نا 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 نا, اس کا مطلب مجتہدین سے, بولو بھائی, پوچھے. کیونکہ حدیث, یہ والی حدیث پر بھی عمل کرو نا پھر بھائی. نبی تو فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات جس کے پاس حدیث ہوتی ہے غیر فقیہ, فقہ کا مطلب وہ سمجھتا نہیں ہے. تو امت میں دو طبقے ہیں, ایک سمجھنے والے اور ایک نہ سمجھنے والے. قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ قرآن سے بتاؤں کہاں ثابت ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, فرمایا جب بھی کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ ہر قسم کی خبروں کے بارے میں ہے. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف لوٹائیں تو اولو الامر کیا کریں گے کہ جو لوگ اس خبر کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ استنباط کر کے بتا دیں گے. تو یہاں بھی یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ خبر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حدیث بھی ایک خبر ہے, بھائی نبی نے یوں فرمایا, یہ بھی ایک خبر ہے نا, کوئی بھی خبر ہو. میں نے بھی بتایا نا وبا کے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, یہاں اولو الامر کون ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا صحیح ہے غلط ہے, کتنی خطرناک ہے نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ علماء سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اولو الامر کا مطلب جو خبر ہے نا اس کے ایکسپرٹ, جیسی خبر ہے اس کے ماہرین سے. خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے, یہ کون بتائے گا؟ حکیم بتائیں گے نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں, پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے چھوڑ کے گیا تھا میں. انڈا گرم ہے کہ ٹھنڈا؟ یہ گرم ٹھنڈا کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی فیلڈ ہے. وہ بتائیں گے بھائی یہ کیا ہے, صحیح ہے کیوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو بھی جس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ بتائے گا. تو اسی طرح حدیث کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, قرآن کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. یہ کیوں نہیں فرمایا خود پڑھے؟ اور یہ جن لوگوں کو آپ فرما رہے ہیں وہ عربی جانتے تھے, ان کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر وہ بھی کنفیوز ہوتے تھے قرآن سمجھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کے پاس ہے. یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا پھر بھی نہ ملے فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول, یعنی میں تو اللہ کا رسول اور میرے قاصد یہ, اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جس پر وہ راضی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو تم خود فیصلہ نہ کرنا, تم ان کو قرآن پکڑا دینا ہے بھائی اور حدیث سنا دینا, فیصلے وہ خود کرتے رہیں گے. نہ فرمایا نہیں, لوگوں کو ایسے بے لگام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, فیصلہ تم نے کرنا ہے کیونکہ تم ان سے زیادہ قرآن بھی جانتے ہو, حدیث بھی, اور فیصلے کی صلاحیت بھی, اجتہاد جسے کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اولو الامر کی طرف جب خبر کو لوٹاؤ گے تو وہ اس کا مفہوم, وہ استنباط, استنباط کا مطلب گھسنا, اس کے گہرائی میں جا کے اس کا مفہوم نکالیں گے. تبھی لیث رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں, امام مالک سے ان کے مکالمے ہوئے ہیں, بہت بڑے محدث, بخاری میں ان سے بہت ساری روایتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں الحدیث مظلۃ الا لاہلھا, حدیث سراسر گمراہی.